بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم صدق الله العلي العظيم۔
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، اور شیطان تمام امور کا فیصلہ ہو جانے کے بعد کہے گا کہ اللہ نے تم سے بالکل برحق وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی ایک وعدہ کیا تھا، پھر میں نے اپنے وعدے کی مخالفت کی اور میرا تمہارے اوپر کوئی زور بھی نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی اور تم نے اسے قبول کر لیا، تو اب تم میری ملامت نہ کرو بلکہ اپنے نفس کی ملامت کرو کہ نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو، میں تو پہلے ہی سے اس بات سے بیزار ہوں کہ تم نے مجھے اس کا شریک بنا دیا، اور بے شک ظالمین کے لیے بہت بڑا دردناک عذاب ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران دوسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب قاسم رضیعی نے. اور سامعین, ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی نوٹ فرما لیں. ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سامعین, آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں. ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے. آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. اور سامعین, یہ ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل. ابھی چند لمحوں کے بعد پروگرام گرد و پیش آپ سن سکیں گے. اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروں کے پیش کیا جائے گا, اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا عشر فجر کی مناسبت سے سلسلے وار خصوصی پروگرام. اس کے بعد پروگرام آئینۂ صحافت نشر ہوگا. اور بزم دوستاں, ہماری اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا. گرد و پیش. سامعین, ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. پیش خدمتیں عالمی خبریں. سامعین, گرد و پیش میں حسب معمول سماعت فرمائیے عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی. پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں. ایران کے وزیر خارجہ نے تہران اور کاراکاس کے دو طرفہ تعلقات اور باہمی تعاون کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے. پاکستان کے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کے خلاف ایک اور مقدمہ درج کر دیا گیا ہے. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے پارٹی عہدے سے اپنے استعفے کی تصدیق کرتے ہوئے پارٹی کے ساتھ رہنے کا اعلان کیا ہے. ہندوستانی سپریم کورٹ نے بی بی سی ڈاکومنٹری پر پابندی عائد کرنے کے حکومتی فیصلے پر مرکزی حکومت سے جواب طلب کر لیا ہے. اور دنیا بھر میں مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے غم و غصے کے پیش نظر ناروے کی پولیس نے قرآن پاک کی بے حرمتی کے لیے جاری کیا جانے والا اجازت نامہ منسوخ کر دیا ہے. اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل. ایران کے وزیر خارجہ نے تہران اور کاراکاس کے دو طرفہ تعلقات کے ماضی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان تعلقات اور باہمی تعاون کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے. ایران کے وزیر خارجہ نکاراگوا کا دورہ مکمل کر کے وینیزویلا کے دورے پر کاراکاس پہنچے, جہاں ان کا شاندار استقبال کیا گیا. ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نکاراگوا کا دورہ مکمل کر کے وینیزویلا کے دورے پر کاراکاس پہنچے, جہاں ان کا وینیزویلا کے اعلی حکام میں پرتپاک خیر مقدم کیا. ایران کے وزیر خارجہ نے ایران اور وینیزویلا کے ایک صدی سے زیادہ عرصے پر محیط دو طرفہ تعلقات کے ماضی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ 1960 کے عشرے میں تیل کے شعبے میں تعاون کے ساتھ دونوں ملکوں کے تعلقات اور تعاون میں نئے مرحلے کا آغاز ہوا. حسین امیر عبداللہیان نے کہا کہ 1979 میں ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد وینیزویلا ان پہلے ملکوں میں شامل رہا ہے جنہوں نے ایران کی نئی حکومت کو تسلیم کیا. ایران کے وزیر خارجہ نے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد کے ان برسوں کے دوران دو طرفہ تعلقات میں فروغ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت ایران اور وینزویلا دونوں ہی ملکوں کے خلاف امریکہ نے غیر قانونی اور ظالمانہ پابندیاں عائد کر رکھی ہیں، جس کی ایک اہم ترین وجہ مختلف مسائل من جملہ ایٹمی توانائی سے پرامن استفادہ اور فلسطینیوں کے حقوق کو تسلیم کیے جانے کے بارے میں دونوں ملکوں کے مشترکہ نظریات ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے وینزویلا سے قبل نکاراگوا کا دورہ کیا، جہاں ماناگوا میں ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیہ نے نکاراگوا کے صدر سے ملاقات میں کہا کہ ایرانی قوم نے امریکہ کی توسیع پسندی کا ہمیشہ ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر داخلہ اور حزب اختلاف کی جماعت تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے قریبی ساتھی شیخ رشید احمد کے خلاف ایک اور مقدمہ درج کر دیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق شیخ رشید کے خلاف یہ مقدمہ کراچی کے ایک تھانے میں درج کیا گیا ہے، جس کے بعد پولیس کی ایک ٹیم انہیں گرفتار کرنے کے لیے اسلام آباد پہنچ گئی۔ موجکو تھانے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے مقامی عہدیدار کی جانب سے درج کرائی جانے والی ایف آئی آر میں شیخ رشید پر چیئرمین پیپلز پارٹی، وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے متعلق نازیبہ الفاظ استعمال کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ پولیس ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کو آج ہی کراچی منتقل کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ شیخ رشید احمد کو گزشتہ روز اسلام آباد کی مقامی عدالت نے دو روزہ ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں دے دیا تھا اور وہ پہلے ہی پولیس کی تحویل میں ہیں۔ شیخ رشید کو سابق صدر آصف علی زرداری کے خلاف سابق وزیر اعظم عمران خان کے قتل کی سازش رچانے کا الزام عائد کرنے کے بعد گرفتار کیا گیا تھا۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے پارٹی عہدے سے اپنے استعفے کی تصدیق کرتے ہوئے پارٹی کے ساتھ رہنے کا اعلان کیا ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے شاہد خاقان عباسی نے اس بات کی تصدیق کی کہ انہوں نے پارٹی کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے، تاہم کہا کہ میں پارٹی کے ساتھ ہوں اور ہمیشہ اسی پارٹی کے ساتھ رہوں گا۔ شاہد خاقان عباسی نے اپنے استعفے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ مریم نواز لیڈرشپ پوزیشن میں آئی ہیں، مریم نواز کو اسپیس چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب نئی جنریشن آتی ہے پرانے لوگوں کو نئے کردار میں آنا پڑتا ہے۔ اس سے پہلے آمدہ خبروں میں کہا گیا تھا کہ شاہد خاقان عباسی نے مریم نواز کو پارٹی کا اعلی عہدہ دینے کے اگلے ہی دن اپنا استعفیٰ پارٹی قیادت کو بھجوا دیا تھا، تاہم اسے عام نہیں کیا تھا۔ بعض خبروں میں بتایا گیا تھا کہ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی مسلم لیگ نون کی ذمہ داریاں چھوڑ کر ری ایمیجنگ پاکستان کے نام سے ری ایمیجننگ پاکستان کے نام سے ایک فورم کی قیادت کریں گے۔ پاکستان میں کوہاڈ سرنگ کے قریب انڈس ہائی وے پر ٹریفک کے ایک بڑے حادثے میں 17 مسافروں کی موت ہو گئی ہے۔ ڈان اخبار کے مطابق مسافر کوچ لکی مروت سے پشاور جا رہی تھی کہ مخالف سمت سے آنے والے ٹریلر کے ساتھ تصادم ہو گیا۔ موصول خبروں کے مطابق ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہونے والوں میں 3 بچے اور 3 خواتین بھی شامل ہیں۔ کے ڈی اے ٹیچنگ اسپتال کے ہنگامی شعبے کے افسر راشد بخاری نے ڈان کو بتایا کہ اس حادثے کے بعد اسپتال میں 17 لاشیں منتقل کی گئیں، زیادہ تر لاشیں ناقابل شناخت ہیں۔ ریسکیو 11-22 کے ترجمان کے مطابق حادثہ کوہاٹ ٹنل کے قریب پیش آیا، جس میں بس ایک تیز رفتار ٹریلر سے جا ٹکرائی۔ انہوں نے بتایا کہ حادثے کے نتیجے میں مسافر کوچ الٹ کر سڑک کنارے گر گئی۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے بی بی سی ڈاکومنٹری پر پابندی عائد کرنے کے حکومتی فیصلے پر مرکزی حکومت سے جواب طلب کر لیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق سپریم کورٹ نے اگلی سماعت میں مرکزی حکومت کی جانب سے بی بی سی ڈاکومنٹری پر پابندی عائد کرنے کے فیصلے کے بارے میں پورا ریکارڈ طلب کر لیا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ مرکزی حکومت 3 ہفتے میں جواب داخل کرے گی۔ اگلی سماعت اپریل میں ہوگی۔ سپریم کورٹ نے اس سے پہلے اس معاملے میں سماعت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ جمعے کو بی بی سی ڈاکومنٹری کے معاملے میں درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ بی بی سی ڈاکومنٹری کی اسکریننگ کے دوران یونیورسٹیوں کے طلباء کو ایزائیں دی جا رہی ہیں اور انہیں تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ وکیل نے کہا کہ طلباء کو یونیورسٹیوں سے نکالنے کی دھمکی دی جا رہی ہے۔ مختلف سیاسی، سماجی اور قانونی ماہرین اور شخصیات نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر کے بی بی سی ڈاکومنٹری پر پابندی کو خود سرانہ اقدام قرار دیا ہے۔ بی بی سی ڈاکومنٹری میں 2002 کے گجرات کے فرقہ وارانہ فسادات میں اس وقت کے ریاست کے وزیر اعلی اور موجودہ وزیر اعظم نریندر مودی کو براہ راست ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ حکومت کے ذریعے ڈاکومنٹری پر پابندی کے باوجود دہلی سمیت ملک کے مختلف شہروں کی یونیورسٹیوں میں طلباء نے ڈاکومنٹری کی اسکرین کی اور لیپ ٹاپ اور موبائل پر ڈاکومنٹری دیکھنے کی کوشش کی۔ اڈانی گروپ پر ہنڈن برگ ریسرچ کی رپورٹ پر اپوزیشن کی شدید ہنگامہ آرائی کے سبب جمعے کو لوک سبھا میں وقفے سوالات نہیں ہو سکا اور ایوان کی کارروائی ملتوی کرنی پڑی۔ نئی دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق جیسے ہی لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے وقفے سوالات کے آغاز کا اعلان کیا، کانگریس، ٹی ایم سی، ڈی ایم کے اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کے ارکان نے ایوان میں ہنگامہ شروع کر دیا۔ اس دوران بعض ارکان نے نعرے بازی بھی کی، جس کے بعد اوم برلا نے ارکان سے اپیل کی کہ وہ اپنی نشستوں پر واپس چلے جائیں اور وقفے سوالات کو آگے بڑھنے دیں۔ انہوں نے کہا کہ قبائلی اور خاتون صدر مرمو کا یہ پہلا خطاب ہے اور یہ بہت اہم ہے، اراکین کو اس پر بحث کرنے دیں۔ اوم برلا کی اپیل کو نظر انداز کرتے ہوئے اپوزیشن ارکان نے ہنگامہ کیا اور نعرے بازی کی۔ ہنگامہ نہیں رکتا دیکھ لوک سبھا اسپیکر نے ایوان کی کارروائی 2 بجے تک ملتوی کر دی۔ واضح رہے کہ جمعرات کو بھی لوک سبھا میں اپوزیشن جماعتوں نے اڈانی گروپ پر امریکی تحقیقی کمپنی ہنڈنبرگ ریسرچ کی رپورٹ کی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے شدید ہنگامہ کیا تھا، جس کی وجہ سے ایوان میں پورے دن کوئی کام نہیں ہو سکا تھا۔ دنیا بھر میں مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے غم و غصے کے پیش نظر ناروے کی پولیس نے قرآن پاک کی بے حرمتی کے لیے جاری کیا جانے والا اجازت نامہ منسوخ کر دیا ہے۔ ناروے کی پولیس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ شدت پسندوں کو کھلے عام قرآن پاک کے خلاف کسی بھی اقدام کی اجازت نہیں دے گی۔ البتہ اوسلو پولیس کے جاری کردہ بیان میں اظہار رائے کی آزادی کے گھسے پٹے قانون کا حوالہ دیتے ہوئے قرآن پاک کی توہین کو قانونی سیاسی اقدام قرار دیا گیا ہے۔ بیان کے مطابق پولیس کا اصرار ہے کہ قرآن پاک کو جلانا ایک قانونی سیاسی اقدام ہے، لیکن سیکورٹی خدشات کی وجہ سے ایسا نہیں کیا جانا چاہیے۔ یہ فیصلہ ترکی کی وزارت خارجہ کی جانب سے انقرہ میں ناروے کے سفیر کو طلب کرنے اور آزادی اظہار رائے کے نام پر ایک انتہا پسند گروپ کو پولیس کی جانب سے قرآن پاک کی بے حرمتی کے پروگرام کا لائسنس جاری کرنے پر شدید احتجاج کرنے کے چند گھنٹے بعد کیا گیا۔ واضح رہے کہ ناروے کے انتہا پسندوں کا ایک گروپ آج اوسلو میں ترک سفارت خانے کے سامنے جمع ہو کر قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والا تھا۔ شام کے سیکورٹی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ درعا میں ہونے والے ایک کار بم دھماکے میں ایک شخص جاں بحق اور 3 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ شام کے سیکورٹی ذرائع کے مطابق درعا شہر کے مغربی علاقے میں ایک کار بم دھماکہ ہوا ہے، جس میں ایک شخص جاں بحق اور 3 دیگر زخمی ہوئے، جبکہ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ شام کے سیکورٹی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ اس کار بم دھماکے کے بارے میں تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ اس سے پہلے پیر کو دمشق درا روڈ پر شام کے اندرونی سلامتی کے اہلکاروں کی حامل ایک بس کے بارودی سرنگ سے جا ٹکرانے کے نتیجے میں 15 سیکورٹی اہلکار زخمی ہو گئے تھے۔ مقبوضہ فلسطین کے شمال میں فوڈ فیکٹری میں خوفناک آگ بھڑک اٹھنے کی خبر ملی ہے۔ فلسطینی خبر رساں ادارے شہاب کے مطابق یہ آگ صوبہ حیفا سے 50 کلومیٹر جنوب مشرق میں واقع قصبے کفر قرآ میں کھانے کی ایک فیکٹری میں لگی۔ آگ لگنے کی وجوہات اور ممکنہ جانی نقصان کے بارے میں رپورٹ میں کچھ نہیں بتایا گیا ہے۔ گزشتہ نومبر میں صہیونی میڈیا نے مقبوضہ فلسطین میں دیمونہ ایٹمی بجلی گھر کے مشرق میں بڑے پیمانے پر آگ لگنے کی خبر دی تھی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اس وقت آپ سن رہے ہیں پروگرام گرد و پیش، اور گرد و پیش میں عالمی خبروں کے بعد اب پیش خدمت ہے ایک اہم رپورٹ۔ شہدائے الاقصی بٹالین کے جوانوں نے مغربی کنارے کے شہر اریحا پر حملے کے دوران غاصب صہیونی حکومت کی فوج کو جوابی حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ فلسطین الیوم نیوز سائٹ کے مطابق صہیونی حکومت کی افواج نے جمعے کی الاقصی اریحا شہر پر حملہ کیا، جہاں مقبوضہ مغربی کنارے میں اس شہر کے جنوب میں واقع عقبہ جبر کیمپ کے داخلی راستے پر فلسطینی نوجوانوں نے ان کا راستہ روک دیا۔ مقامی فلسطینی ذرائع کے مطابق اس حملے میں قابض فوج نے فلسطینیوں کے خلاف آنسو گیس اور صوتی بموں کا استعمال کیا۔ اس حوالے سے شہدائے الاقصی بٹالین کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہمارے مجاہدین نے اریحا شہر پر حملے کے دوران غاصب فوجیوں کو فائرنگ کا نشانہ بنایا۔ اس واقعے کے بعد غاصب صہیونی فوجیوں نے عقبہ جبر کیمپ کے جنوبی علاقے کی بلندیوں پر روشنی کے گولے برسائے اور جاسوسی کے لیے ڈرون طیارے بھیجے۔ قابل ذکر ہے کہ غاصب اسرائیلی فوجیوں نے مسلسل 6 دن سے اریحا شہر کا محاصرہ کر رکھا ہے اور جگہ جگہ فوجی چوکیاں اور سیمنٹ کے بلاکس لگا کر شہر کے تمام اصلی اور ذیلی راستے بند کر دیے ہیں۔ یہ پیش رفت ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب ہزاروں فلسطینیوں نے صہیونی حکومت کے سخت حفاظتی اقدامات اور بارش کے باوجود نماز صبح مسجد الاقصی میں ادا کی۔ دوسری جانب اطلاعات ہیں کہ صہیونی حکومت کے وزیراعظم نے فلسطینی گاؤں خان احمر کو خالی کرانے اور اسے مسمار کرنے کے فیصلے سے پسپائی اختیار کر لی ہے۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ صہیونی حکومت کے وزیراعظم بنجامن نیتن یاہو نے مقبوضہ بیت المقدس میں فلسطینی گاؤں خان احمر کی مسماری کے منصوبے کو ملتوی اور اسرائیلی سپریم کورٹ کو اس سے آگاہ کر دیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ فیصلہ صہیونی حکومت کے وزیر خزانہ سموٹریچ کے ساتھ اتحاد کے معاہدے کے بالکل خلاف ہے، اور یہ صہیونی حکومت کی کابینہ کے بنیاد پرست اتحاد میں شامل فریقین کے درمیان کشیدگی اور اختلافات میں اضافے کا باعث بن سکتا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم وال حکمی یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم نبی نبی النبي 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 يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان ودرجي رسول 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 يا وفي العهد والذمم وحميد السعي والشيم أمين 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 يا رسول الله يا عمدتنا يا إمام الأنبياء الأمنا خاتم 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 والفقيد المحض معترف منه بالإفلاس والعدم رحيم 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 غير أن الفضل مرتقب من عظيم الفضل والكرم كريم 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 يا وجيه الدين والكرم وحليم.
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، اور سامعین اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے. عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین، آج کے پروگرام میں ہم ماضی میں 14 بہمن 12 رجب اور 3 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر ایک نظر ڈال رہے ہیں. بارہ رجب سن 32 ہجری قمری کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور قریش کی ایک اہم شخصیت عباس ابن عبد المطلب نے وفات پائی. آپ ایک دولت مند انسان تھے. بعض مورخین کے مطابق عباس ابن عبد المطلب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ ہجرت سے پہلے ایمان لے آئے تھے، لیکن اس کو چھپائے رکھا. کچھ دیگر مورخین کا خیال ہے کہ وہ فتح مکہ سے کچھ عرصہ پہلے سن 8 ہجری قمری میں مدینہ آ کر مسلمان ہوئے، اور فتح مکہ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خانہ کعبہ کے زائرین کے لیے پانی فراہم کرنے کی ذمہ داری سونپی۔ عباس ابن عبد المطلب مشرکین کے خلاف ہونے والی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض آخری جنگوں میں دیگر اصحاب رسول کے ساتھ رہتے تھے اور بہادری کے ساتھ جنگ کرتے تھے۔ بارہ رجب سن 2006 ہجری قمری کو حدیث، تاریخی روایات اور قصص الانبیاء کے راوی ابو حذیفہ نے وفات پائی۔ وہ ایک عرصے تک مکہ اور مدینہ میں رہے اور علم حدیث کی تحصیل میں مصروف رہے۔ ابو حذیفہ ایک معتبر راوی حدیث تھے۔ ان کی ایک اہم کتاب المبتدا ہے جو انسانی خلقت کی تفصیل اور قصص الانبیاء پر مشتمل ہے۔ معراج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت امام صادق علیہ السلام کی ایک روایت کی تشریح ان کی دیگر بیش بہا کتابوں میں شامل ہے۔ بارہ رجب سن 306 ہجری قمری کو چوتھی صدی ہجری قمری کے ایک مشہور صوفی احمد بن یحییٰ رملی نے وفات پائی۔ بعض علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ شام، حجاز اور عراق میں اس وقت علم و دانش میں ان کا کوئی ہمسر نہیں تھا۔ رملی نے علم و دانش کے حصول کے لیے بہت سے سفر کیے اور احادیث اور روایات کو جمع کرنے میں مصروف رہے۔ تین فروری سن 1468 عیسوی کو چھپائی کی مشین کے موجد یوہان گوٹمبرگ کا انتقال ہوا۔ وہ جرمنی میں پیدا ہوئے اور پھر بعد میں فرانس چلے گئے، جہاں انہوں نے تکنیکی اور صنعتی کام انجام دیے۔ گوٹمبرگ نے 1443 یا 1444 میں لیتھوگرافی مشین اور پھر سیسے کے حروف ایجاد کیے اور اپنی ایجادات کے ذریعے طباعت و اشاعت کے میدان میں اہم کارنامہ انجام دیا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں متعدد کتابیں چھاپیں، جن میں انجیل خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ تین فروری سن 1951 عیسوی کو پاکستان کو نام عطا کرنے والے چودھری رحمت علی کا انگلستان میں انتقال ہوا۔ کہتے ہیں کہ جن دنوں شاعر مشرق علامہ اقبال نے تاریخی شہر الہ آباد میں پاکستان کا بنیادی تصور پیش کیا تھا، چودھری رحمت علی انگلستان میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے دیگر تین ساتھیوں کی کوششوں کا حاصل اپنی کتاب اب یا کبھی نہیں، ناؤ اور نیور میں پنجاب، کشمیر، سندھ اور بلوچستان کے علاقوں کو ایک وفاق کی صورت دینے کی تجویز پیش کی اور اس آزاد و خود مختار ملک کا نام پاکستان تجویز کیا۔ 1947 میں جب ان کا خواب حقیقت بنا تو ایک برس بعد چودھری رحمت علی اپنے اس خواب کی تعبیر کو دیکھنے پاکستان گئے۔ تین فروری سن 1970 عیسوی کو 20ویں صدی کے ایک معروف انگریز فلسفی، ادیب اور ماہر ریاضیات برٹرینڈ رسل کا انتقال ہوا۔ وہ 18 مئی 1872 کو ویلز برطانیہ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 1894 میں کیمبرج یونیورسٹی سے گریجویشن کیا اور پیرس میں برطانوی سفارتخانے میں ملازم ہو گئے۔ برٹرینڈ رسل نے ایک طرف تو اپنی تصانیف کے ذریعے فلسفے کی دنیا کو مالا مال کیا اور دوسری طرف عالمی سیاسی صورتحال کے حوالے سے ترقی پسند جد و جہد میں حصہ لیا، نیز ایک اہم شخصیت کی حیثیت سے سامنے آئے۔ ویتنام کے جنگی جرائم اور امریکی سامراج کے خلاف انہوں نے مؤثر آواز اٹھائی۔ ایک ریاضیداں اور فلسفی و مورخ کے طور پر بھی ان کے اثرات پوری دنیا میں موجود ہیں۔ بہمن سن 1357 ہجری شمسی کو جب ایران میں حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی واپسی پر ہر جگہ جشن منائے جا رہے تھے، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک انٹرویو میں اعلان کیا کہ وہ جلد ہی عبوری حکومت کی تشکیل کا حکم دینے والے ہیں۔ حضرت امام خمینی نے اس انٹرویو میں یہ بھی فرمایا کہ عبوری حکومت کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ انتخابات کی راہ ہموار کرے اور آئین مرتب کر کے اسے ریفرنڈم کے لیے عوام کے سامنے پیش کرے۔ اس کے ساتھ ہی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہی حکومت کو خبردار کیا کہ اگر لوگوں کو زد و کوب کرنے کا سلسلہ بدستور جاری رہا تو وہ لوگوں کو جہاد کا حکم دے دیں گے۔ بہمن سن 1368 ہجری شمسی کو ایران کے فارسی زبان و ادب کے ممتاز ماہر ڈاکٹر سید حسن ناصری کا انتقال ہوا۔ وہ ایک علمی دورے پر افغانستان گئے ہوئے تھے کہ اسی دوران ان کا انتقال ہو گیا۔ ڈاکٹر سید حسن ناصری نے اپنی عمر فارسی زبان و ادب کی تدریس و ترویج کے لیے وقف کر دی تھی۔ انہوں نے اس موضوع پر نہایت اہم کتابیں تحریر کی ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے عشرہ فجر کی مناسبت سے سلسلے وار خصوصی پروگرام۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر
بہاری انقلاب
سامعین، عشرہ فجر کی مناسبت سے خصوصی پروگرام بہار انقلاب کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ طہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ عزیز سامعین، عشرہ فجر کے بابرکت ایام اور اسلامی انقلاب کی فتح کی سالگرہ کی مناسبت سے آپ تمام سامعین کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
سامعین، ایران کا اسلامی انقلاب نائب امام زمانہ علیہ السلام اور مرجع تقلید روح اللہ خمینی کی قیادت میں 1979 میں کامیاب ہوا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت واضح طور پر اعلان کیا تھا کہ ایران کے عوام کا انقلاب حضرت حجت ارواحنا فدا کے جھنڈے تلے عالم اسلام کے عظیم انقلاب کا نقطۂ آغاز ہے اور خداوند عالم تمام مسلمانوں اور دنیا کو امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور اور عافیت میں جگہ دے۔
مبارک ہو ایران کا انقلاب، اسلام پر اس سے آیا شباب، آئے ہوئی آخرش مستجا، ہوا کفر پر سینے حق عجیب و غریب، کہ نصروں میں نلا ہے فتحوں کاری، 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 کہ نصروں میں نلا ہے فتحوں کاری۔ کرشمہ محمد کے پیغام کا، کرشمہ محمد کے پیغام کا، علی کے حیات آخری نام کا، نہ مشرق نہ مغرب کی اقوام کا، فتحوں کاری، کہ نصروں میں نلا ہے 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 فتحوں کاری۔
سامن، اسلامی جمہوریہ ایران میں انقلاب کی سالگرہ کو عشر فجر کی تقریبات کے نام سے منایا جاتا ہے۔ عشر فجر 12 سے 22 بہمن یا یکم تا 11 فروری ہے، جو 1979 میں ایرانی اسلامی انقلاب کی فتح کے دن تک 14 سالہ جلا وطنی کے بعد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ایران آمد کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ 43 سال قبل ایرانی مسلمانوں کے ایک عالم اور عظیم مرجع روح اللہ خمینی کی قیادت میں ملک ایران نے فتح حاصل کی۔
سامعین، یہ انقلاب بعض حالات اور عوامل کے لحاظ سے دنیا کے دیگر انقلابوں سے ملتا جلتا ہے، لیکن دوسرے انقلابات سے اس کا بنیادی فرق اس کی مذہبی بنیادیں اور اس کی مذہبی قیادت کا توحید پرستی پر استوار ہونا ہے۔ ایران کے مسلمان عوام اپنے تقلید کرنے والے مرجع کو امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا نائب مانتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں، جیسا کہ وہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے وقت ان کی اطاعت کو واجب سمجھتے ہیں، اسی طرح وہ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی غیر موجودگی کے دوران ان کے نائب کی اطاعت کرتے ہیں۔ انقلاب کی فتح کے بعد اس تقلید کا عنوان ولی فقی رکھ دیا گیا، لیکن ولی فقی وہی مرجع ہے جو اسلامی معاشرے کا سرپرست و ذمہ دار ہے، اور لوگ امام زمانہ علیہ السلام کے نائب ہونے کی وجہ سے اس کی سرپرستی اور رہبری کو قبول کرتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں، اگر انقلاب سے پہلے لوگ مرجع تقلید کے حکم سے جہاد کرتے تھے، تو انقلاب کے بعد ولی فقی کے حکم سے استکبار اور ظلم کے خلاف جہاد کرتے ہیں۔
سامع، نجات دہندہ کا ظہور تمام آسمانی مذاہب کی جامع تعلیمات میں سے ایک ہے۔ تمام مکاتب، مذاہب اور فرقے ایک خدائے شخصیت اور ایک کامل انسان کے منتظر ہیں، جو خدائے طاقت اور قدرت سے انسانیت کو کمال کی طرف دعوت دے گا۔ مثال طور پر، ہندو کالکی کا انتظار کر رہے ہیں۔ بودھ مت میں نجات دہندہ اور مسلح کا تصور میتریا کے تصور سے وابستہ ہے۔ زرتشتی سوشیانت یا سوشیانٹس کے منتظر ہیں، یہودی مسیحا کے منتظر ہیں اور عیسائی یسوع مسیح کے منتظر ہیں۔ انسانیت کو بچانے کی اس توقع نے مستقبل کے لیے قسم کی امید پیدا کر دی ہے۔ اسلام جو آخری آسمانی دین ہے، اس میں نجات دہندہ کی امید اور توقع دوسرے اسلامی فرقوں کے مقابلے میں تشیع میں زیادہ شفاف ہے۔ اس مسئلے اور نجات دہندہ کی بہت سی خصوصیات کی نشاندہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہ السلام نے کی ہے، اور احادیث میں لوگوں کو قیامت کا انتظار کرنے کی ترغیب دے کر انتظار فرج کو بہترین عمل قرار دیا ہے۔
سامعین، قرآن روایات اور تشریحات کے مطابق شیعوں کے بارہویں امام حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا ظہور ایک بے مثال عالمی انقلاب ہے جو سماجی، اقتصادی اور سیاسی و ثقافتی سمیت تمام شعبوں میں بنیادی اور ہماگیر تبدیلیاں لائے گا۔ جیسا کہ سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور اعمال صالح انجام دیتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ یقیناً انہیں زمین پر خلیفہ بنائے گا، جیسے اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلافت بخشی تھی، اور اس نے جو دین ان کے لیے پسند کیا ہے اسے مضبوط بنیادوں پر قائم کرے گا اور ان کے خوف کو امن میں بدل دے گا، اس طرح سے کہ وہ صرف میری عبادت کریں گے اور کسی چیز کو میرا شریک قرار نہیں دیں گے، اور اس کے بعد کافر ہو جائیں گے، وہ فاسق ہیں۔
سامن، آیات میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر سر تسلیم خم کرنے کے بارے میں گفتگو تھی۔ اب زیر بحث آیت میں بھی وہی موضوع سخن جاری رکھتے ہوئے استطاعت کا نتیجہ عالمی حکومت کا قیام بیان کیا گیا ہے۔ آیت زور دیتے ہوئے کہتی ہے، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور اعمال صالح انجام دیے ہیں، اللہ سے ان کا وعدہ ہے کہ یقیناً انہیں زمین پر خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو خلافت بخشی ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم، اور جو دین ان کے لیے پسند کیا ہے اسے مضبوط بنیادوں پر زمین پر قائم کرے گا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کے خوف کو امن و سکون میں بدل دے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور یہ عالم ہو جائے گا کہ وہ صرف میری عبادت کریں گے اور کسی چیز کو میرا شریک قرار نہیں دیں گے۔ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا۔
حسین دل میں ہے، بڑھتا رہے گا۔ घबराते नहीं, बादल से घबराते नहीं, हम हक से कतराते नहीं। परचम हुसैनी फौज का हम सब का है कौमी निशान, हम सब का है कौमी निशान। अजमे हुसैनी दिल में है, अजमे हुसैनी दिल में है, बढ़ता रहेगा कारवां, मिल्लत का है जवां, इस्लाम का है पासवां। अजमे हुसैनी दिल में है, बढ़ता रहेगा कारवां, मिल्लत का है जवां।
مسلم ہے کہ حکومت توحید کے قیام، دین الہی کے استحکام اور ہر قسم کے اضطراب، بد امنی اور شرک کے خاتمے کے بعد بھی جو لوگ پھر کافر ہو جائیں گے وہ فاسق ہیں۔ بہرحال اس آیت سے مجموعی طور پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ خدا ان مسلمانوں کو تین خوشخبریاں دیتا ہے کہ جو صاحب ایمان ہیں اور اعمال صالح بجا لاتے ہیں۔ خوشخبریاں یہ ہیں: روئے زمین پر حکمرانی، ہر جگہ مستحکم بنیادوں پر دین حق کی اشاعت، تمام اسباب خوف و بد امنی کا خاتمہ۔ ان امور کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بڑی آزادی سے اللہ تعالیٰ کی پرستش کر سکیں گے، اس کے احکام بجا لائیں گے اور اس کے لیے کسی شریک کے قائل نہ ہوں اور توحید خالص کو ہر جگہ پھیلا دیں۔ سامعین، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح کے حامل معاشرے کے لیے تین اہم خصوصیات بیان کی ہیں۔ سب سے پہلے، صالح لوگ زمین پر خلافت اور حکومت پاتے ہیں اور اقتدار و اختیار حاصل کرتے ہیں اور زمین کے انتظام کی ذمہ داری سنبھالتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ معاشرے میں مذہب کا قیام عمل میں لایا جاتا ہے تاکہ صالحین زمین پر بادشاہت اور خلافت حاصل کرنے کے بعد ان کے عقائد اور نظریات پر غلبہ اور قائم ہو۔ ایسی حالت میں دین اسلام معاشرے میں پھیلتا ہے اور حاکمیت حاصل کرتا ہے۔ تیسرا یہ کہ اس معاشرے میں سلامتی قائم ہو جائے گی اور مزید خوف نہیں رہے گا۔ قرآن کے عظیم مفسر اور تفسیر المیزان کے مصنف آیت اللہ محمد حسین طباطبائی نے اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے: خدا تعالیٰ ان خالص مومنین کو برکت دے جن کے اعمال صالح ہیں۔ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ان کے لیے ایک مہذب اور پاکیزہ معاشرہ قائم کریں گے جو کفر، نفاق اور فتنے سے پاک ہوگا۔ ایسا پاکیزہ معاشرہ جو ان خوبیوں کا حامل ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے لے کر اب تک ظاہری طور پر وجود میں نہیں آیا ہے۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے زمانے کے بارے میں کہا ہے کہ اس کا اطلاق صرف اسی معاشرے پر ہو سکتا ہے۔
سامن، ایران کے اسلامی انقلاب کی فتح کو عالم اسلام میں ایک اہم موڑ سمجھا جاتا ہے۔ ایک ایسا انقلاب جو لوگوں کی توقعات اور انسانیت کے نجات دہندہ کے تصور، نیز مظلوموں کو دنیا کے کرپٹ اور ظالموں سے نجات دہندہ کی علامت بن کر سامنے آیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اہم اور الہی مشن پر قائم رہتے ہوئے انقلاب اسلامی کے آخری ہدف کو حکومت کی تبدیلی سے بالاتر چیز سمجھا اور اسی بنیاد پر انہوں نے ایک عالمی الہی حکومت کے قیام کی بات کی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بابرکت زندگی کے آخری مہینوں میں اس معاملے پر کھل کر تبصرہ کیا اور کہا: ہمارے حکام کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا انقلاب صرف ایران تک محدود نہیں ہے، ایران کے عوام کا اسلامی انقلاب دنیا کے عظیم انقلاب کا نقطۂ آغاز ہے جو حضرت حجت کے جھنڈے تلے قربانیاں دینے کے بعد برپا ہوگا۔ خدا تمام مسلمانوں اور دنیا پر رحم فرمائے اور موجودہ دور میں اپنے ظہور اور فرج کو جگہ دے۔ اگر معاشی اور مادی مسائل نے ایک لمحے کے لیے بھی عہدیداروں کی توجہ اپنے فرائض سے ہٹا دی تو یہ بہت بڑے خطرے اور خوفناک خیانت کا باعث بنے گا۔ اسلامی جمہوریہ کی حکومت کو چاہیے کہ وہ عوام کے انتظام و انسلام کے لیے ہر ممکن کوشش کرے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس انقلاب کے عظیم اہداف سے غافل ہو جائے جو کہ عالمی اسلامی حکومت کا قیام ہے۔
سامعین، پروگرام کے آخر میں عشرہ فجر کے ایام الہی کی مبارکباد دیتے ہوئے ہم آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ فجر کا مطلب ہے تاریکی سے روشنی کی طرف نکلنا، اور روشنی اسے کہا جاتا ہے جو تاریکی اور ظلمت کو توڑ دے۔ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا ظہور بھی ایک روشنی اور فجر ہے، اور یہ نور تمام اندھیروں کو چیر کر تمام عالم کو روشن کر دے گا۔ دوسرے لفظوں میں، ایران کے اسلامی انقلاب نے ایک روشنی کا دھماکہ پیدا کیا جو لوگوں کے لیے روشنی اور نور لایا، اور اب تمام مسلمانوں، نیز حق کے انتظار میں رہنے والے منتظرین کا فرض ہے کہ وہ اس انقلاب کی حفاظت کریں اور اس کے ذریعے نجات دہندے کے ظہور کا ادراک کریں۔ جیسا کہ سورہ قصص کی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ان لوگوں پر ہم احسان کریں جو زمین میں کمزور کر دیے گئے ہیں، اور انہیں زمین میں ثابت قدم کریں، ان کی حکومت کو مستحکم کر دیں۔ اس آیت کی تفسیر میں آیا ہے کہ ہمارے ارادے اور ہماری مشیت نے یہ طے کیا ہے کہ زمین پر جو ضعیف الحال اور مظلوم ہیں، ہم ان پر احسان کریں اور انہیں اپنی عنایت اور نوازشات سے سرفراز کریں، اور ہم ان کو نو انسانی کے پیشوا اور روئے زمین کا وارث بنا دیں۔ ہم ان کو قوی، صاحب قدرت اور توانا کر دیں گے، اور ان کی حکومت کو ثبات بخشیں گے۔
سامن، یہ دونوں آیات کس قدر اپنے مطالب میں واضح اور امید بخش ہیں، کیونکہ ان آیات میں جو بھی امید افزا وعدہ ہے وہ ایک قانون کلی کی شکل میں فعل مضارع کے ساتھ بیان ہوا ہے، جس میں استمرار کا مفہوم شامل ہے، تاکہ ان مومنین کو جو قرآن کے مخاطب ہیں یہ تصور نہ ہو کہ وعدہ صرف بنی اسرائیل کے ظلم کشیدہ اور ستم دیدہ لوگوں کے لیے ہے، اور یہ وعدہ محض فرعون اور اس کے ساتھیوں کے لیے ہے، کیونکہ قرآن میں یہ الفاظ ہیں کہ ہم ایسا کرنا چاہتے ہیں، یعنی فرعون کا ارادہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو تباہ و برباد کر دے اور ان کی قدرت و شوکت کو نابود کر کے رکھ دے، لیکن ہم یہ چاہتے تھے کہ وہ قوی اور کامیاب ہو۔ وہ چاہتا تھا کہ حکومت ہمیشہ مستکبرین کے قبضے میں رہے، لیکن ہم نے ارادہ کر لیا تھا کہ حکومت کمزوروں اور مستضعفوں کے سپرد کر دیں، اور آخر کار ایسا ہی ہوا۔ ان دو آیاتوں میں خدا نے کمزوروں اور پسے ہوئے لوگوں کے بارے میں اپنے ارادے کو بے نقاب کیا ہے، اور اس ضمن میں 5 باتوں کا ذکر کیا ہے جو بہم مربوط اور ایک دوسرے سے متعلق ہیں۔ اول یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نعمتوں سے فیض یاب ہوں۔ دوسرے یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ انہیں پیشوا بنائیں۔ تیسرے یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ انہیں جابروں اور ستمگاروں کی حکومت کا وارث بنا دیں۔ چوتھے یہ کہ ہم انہیں ایک مستقل اور پائیدار حکومت دیں گے۔ آخری اور پانچویں بات یہ ہے کہ وہ پیش آمد جس کا ان کے دشمنوں کو خوف تھا اور اپنی تمام قوتوں اور وسائل کو اس کے ٹالنے پر صرف کر رہے تھے، ہم اس حادثے سے انہیں ضرور دوچار کر دیں گے۔
امریکہ امریکہ دشمن اپنا میں جہاں، دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے رواں۔ امریکہ امریکہ دشمن اقوام جہاں، دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے رواں۔
تو ہے شرارے ستم، باعث رنج و الم، امن کی ہر شاخ کو تو نے کیا ہے قلم۔ کھیت پہ کھلیان پہ، قلب گلستان پہ، آتش کینا تیری، بن کے گری برق غم، جور و جفا سے ملا تجھ کو یہ سب مال و زر۔ اجڑی ہیں وہ بستیاں تو نے کیا جن میں گھر، سچ ہے تیری دوستی قوق گراں بار ہے، عالمی رہزن ہے تو، دشمن ناکار ہے۔
عاشق چور و جفا، دشمن مہر و وفا، حامل زہر بلا، قاتل شہد صفا،
دفتر تاریخ میں تو ستمگر نہیں فتنے عالم ہے تو اس سے بڑا شر نہیں امریکہ امریکہ دشمن اقوام میں جہاں دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے روا امریکہ امریکہ دشمن اقوام میں جہاں دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے روا میں جہاں دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے روا امریکہ امریکہ دشمن اقوام میں جہاں دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے روا
تو نے کیا ہے بلند نعرہ صدا جنگ کا تو نے ہے گھونٹا گلا امن کے آہنگ کا مظہر شیطانیت دشمن انسانیت تیری سیاست میں ہے جرم ہر ایک رنگ کا قاتل و سرکش ہے تو باعث ظلمت ہے تو نغمہ ابلیس ہے ساز تیرے چنگ کا دشمن ملت ہے تو باعث ذلت ہے تو سایہ وحشت ہے تو رہزن امت ہے تو
دشمن میرو وفا حامل زہر بلا قاتل شہد صفا دفتر تاریخ میں تو ستمگر نہیں فتنہ عالم ہے تو تجھ سے بڑا شر نہیں امریکہ امریکہ دشمن اقوام میں جہاں دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے روا امریکہ امریکہ دشمن اقوام میں جہاں دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے روا
سامعین ریڈیو تہران کی اردو سروس سے اب پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت عزیز سامعین اخبارات کے جائزے پر مشتمل آئینۂ صحافت پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین پروگرام میں ہم حسب معمول پاکستان اور ہندوستان کے اخبارات کا جائزہ لے رہے ہیں اور آغاز کرتے ہیں پاکستان کے اخبار جنگ کی کچھ اہم سرخیوں سے۔ شاہد خاقان نے اپنے استعفے پر وضاحت دے دی، عمران خان کا ضمنی انتخابات میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ، عمران خان نے بات کرنے کا سلیقہ اور تہذیب چھین لی، مریم نواز، روپے کی قدر گرنے سے تیل کمپنیوں کو 20 ارب کا نقصان، اور بھارت کی مشہور ٹافی کھا کر جنوبی کوریا کی خاتون نے چیخنا شروع کر دیا۔ سامعین روزنامہ جنگ میں آج ایک ادارتی نوٹ سانحے پشاور اور ہم کے زیر عنوان شائع ہوا ہے، اس کے بعض اہم اقتباسات پیش خدمت ہیں۔ اخبار لکھتا ہے کہ اے پی ایس حملے کے بعد پشاور کی مسجد میں پیش آنے والا سانحہ نہایت بڑا اور انتہائی افسوسناک ہے، جس میں 100 سے زیادہ افراد شہید اور اتنے ہی زخمی ہوئے، یہ سب کسی کے بیٹے، شوہر، بھائی اور والد تھے۔ مجھ سمیت پوری قوم اس دردناک سانحے پر افسردہ اور شہید و زخمی ہونے والوں کے لواحقین کے غم میں برابر کی شریک ہے۔ میں جانتا ہوں کہ کسی پیارے کے اس دنیا سے جانے کا غم کتنا بڑا اور نہ ختم ہونے والا ہوتا ہے۔ یہ ایسا غم ہے کہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی کوئی اس کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ یہ بس وہی جانتے ہیں جو اس غم اور دکھ سے دو چار ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ کریم اس سانحے میں شہید ہونے والوں کی مغفرت اور ان کے درجات بلند فرمائے، اور زخمیوں کو جلد صحت یابی اور زندگی عطا فرمائے۔ میری دعا کوہاٹ میں کشتی کے حادثے میں شہید ہونے والے بچوں کے لیے بھی ہے کہ اللہ کریم ان کو ان کے والدین کے لیے بروز قیامت بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ اس حادثے میں شہید ہونے والے بچے دین کی تعلیم حاصل کرنے گھروں سے نکلے تھے، یہ بچے معصوم تھے، وہ تو جنت کے پرندے بن گئے۔ اللہ کریم سانحے پشاور کے شہدا اور کوہاٹ کشتی حادثے میں شہید ہونے والے بچوں کے والدین اور تمام لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اخبار مزید لکھتا ہے کہ دہشت گردی کے عفریت نے ایک بار پھر وطن عزیز میں پنجے کاڑنے شروع کر دیے ہیں۔ میں نے اس سال کے آغاز میں علم العادات کے حوالے سے لکھے گئے اپنے کالم میں عرض کیا تھا کہ موجودہ سال پاکستان کے لیے مشکل سال ہو سکتا ہے، معاشی صورتحال خراب اور مہنگائی میں مزید اضافے کا امکان ہے۔ علاوہ ازیں سال روا میں ملک میں حادثات، قتل اور دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ اور ان واقعات میں انسانی جانوں کے ضیاع کا بھی امکان ہے۔ اس کے علاوہ بھی بعض دیگر معاملات، مثلا ملک کی مغربی اور مشرقی پڑوسی حکومتوں کے ساتھ تعلقات میں کشیدگی میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بھارت اور اسرائیل وطن عزیز کو ہر طرح سے نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ پاکستان میں اب تک دہشت گردی کے جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں ان سب میں بھارت ملوث ثابت ہوا ہے، چاہے ان واقعات کے لیے ٹی ٹی پی، بی آر ایل یا دیگر لوگ استعمال ہوئے ہوں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھارت خود بہت بڑا دہشت گرد ہے، اور پاکستان کے اندر دہشت گردی کرنے والوں کا سرپرست اور معاون ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک کے اندر بھی ایسے نمک حرام موجود ہیں جو کھاتے اس ملک کا ہیں، رہتے اسی سرزمین پر ہیں، لیکن اسی ملک کی جڑیں کاٹنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی اندرونی دشمن دہشت گردوں کے سہولت کار بنتے ہیں۔ ایسے میں بعض عقل کے اندھے کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کی کمر توڑنے کے دعوے کرنے والے کہاں ہیں۔ ایسے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ دہشت گردوں کے خلاف پاک فوج نے جو کارروائیاں کی ہیں انہی کی وجہ سے دہشت گردوں کو پاکستان سے بھاگنا پڑا۔ اور سامعین، پروگرام میں اب ہندوستان کے شہر لکھنؤ سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ صحافت کی بعض اہم سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ہنڈنبرگ کی رپورٹ پر پارلیمنٹ میں ہنگامہ، بے باک صحافی صدیق کپن جیل سے رہا، لکھنؤ کی عدالت میں ضروری کارروائی مکمل، کانگریس پیر کو ایل آئی سی معاملے پر ملک گیر مظاہرے کرے گی، ممتا بنرجی کی بی جے پی اور مرکز کے خلاف سخت تنقید، اور راجیہ سبھا میں شانتی بھوشن کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ سامعین، دہلی سے نکلنے والے اخبار ہندوستان ایکسپریس میں شائع ہونے والے آج کے اداریے کا عنوان ہے، بجٹ سے اپوزیشن مایوس۔ اداریے کے کچھ اہم اقتباسات سماعت فرمائیں۔ اخبار لکھتا ہے کہ بجٹ کی حمایت اور مخالفت میں یکم فروری سے مسلسل بحث و مباحثہ جاری ہے، حکمران جماعت اسے سب سے اچھا بجٹ ثابت کرنے پر پوری توانائی خرچ کر رہی ہے، تو اپوزیشن پارٹیاں اور اس کے لیڈر اس میں نقص نکالنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، اور جس میں بڑی حد تک سچائی ہے۔ کانگریس کے ملک ارجن کھڑگے کا کہنا تھا کہ الیکشن کو مد نظر رکھ کر یہ بجٹ بنایا گیا ہے جس میں مہنگائی، بے روزگاری اور کسانوں کے سلسلے میں کوئی حل ڈھونڈنے کی کوشش نہیں ہوئی ہے۔ کھڑگے نے ٹویٹ کیا کہ مودی حکومت کے بجٹ میں بھیانک بے روزگاری کا حل تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی گئی ہے۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلی ممتا بنرجی نے بجٹ کو عوام مخالف قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس میں غریبوں پر توجہ نہیں دی گئی ہے، یہ صرف ایک طبقے کو فائدہ پہنچائے گا، یہ بجٹ بے روزگاری کے مسئلے کو حل کرنے میں مدد نہیں کرے گا۔ اسے سن 2024 کے لوک سبھا الیکشن کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کیا گیا ہے۔ دوسری طرف آر جے ڈی کے ایم پی منوج جھا کا کہنا تھا کہ یہ بجٹ خاص لوگوں کا خاص طرح سے بنایا گیا بجٹ ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام بزم دوستاں، اور اسی پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیں، خدا حافظ۔
خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام بزم دوستوں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں
حسین تقوی
اور میں ناہید انوری، ہمارا سلام قبول کیجئے۔ جی ہاں سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور زندگی کے جس بھی شعبے سے آپ کا تعلق ہے اس میں ترقی اور پیش رفت کی منازل طے کر رہے ہوں گے۔
جی ہاں، ہمیشہ کی طرح بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے، اور ہماری ہمیشہ سے یہی دعا و تمنا ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ان کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت، صحت و سلامتی کی تمام تر جو ایک تناسب ہے وہ ان میں موجود رہے، اور اپنی بہترین زندگی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے ایام جو ہیں وہ گزارتے رہیں۔ ویسے باجی، مجھے آپ کی آواز سے ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ نزلہ زکام کسی کوئی کیفیت گزری ہے۔
حسین بھائی، آج کل تو موسم ہی سردیوں کا ہے، اور جہاں برف اور بارش ہو رہی ہو تو وہاں تو خیر یہ چیزیں بھی لگی رہتی ہیں۔
جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر ہم لوگ، میری بھی کچھ آج محسوس کر رہی ہوں گی، آپ کی آواز کچھ تھوڑی سی جو ہے وہ بھاری بھاری سی ہے، اس کا ایک اصل سبب یہ ہے کہ بہرحال ہماری خود اپنی بھی کوتاہیاں کچھ ہوتی ہیں۔
ایک طرف جیسا کہ میں نے کہا کہ برف اور بارش، ایک طرف پولوشن کو بھی اس کے ساتھ
جوڑ دیا جائے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور مثلا ابھی رات کو باہر نکلے، ٹھنڈ تھی، ہم نے کوئی مثلا سر کو نہیں ڈھانپا، اسی طریقے کو گلے کو نہیں ڈھانپا، یا کہیں تھوڑا سا ٹھنڈا پانی جو ہے وہ استعمال کر لیا، تو یہ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں، یا یہ کوئی چکنائی کی چیز کھائی، اس پر جو ہے وہ پانی پی لیا،
پانی پی لیا تو اور بھی جم جاتی ہے۔ لیکن یہ کہ جو کچھ بھی ہے، ہمارے سامعین کو ہماری اس آواز کو تحمل کرنا پڑے گا۔
بالکل تحمل کرنا پڑے گا،
باری کے ساتھ ہماری اس آواز کو آپ سنتے رہیں۔
بالکل، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری یہ خواہش و تمنا ہے کہ سامعین بھی احتیاط کریں اور ان کو ایسی کیفیت سے نہ گزرنا پڑے۔ ویسے بھائی، انہوں نے پاکستان میں تو دیکھا ہی ہے، لوگ یہ ہلکی پھلکی چیز کا خیال بھی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی گزر جائے گا، کیا ضرورت ہے۔ لیکن چونکہ بہرحال ہمیں بولنا بھی پڑتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے سامعین سے ایک رابطہ برقرار کرنا ہوتا ہے، تو کہیں ان کے اذہان پر ہماری آواز جو ہے وہ گرا نہ گزرے، اس لیے اس بات کا ذکر کیا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ جو ہے سب پر اپنا کرم اور فضل کرے گا، صحت و سلامتی کا یہ سفر جاری و ساری رہے، ترقی و پیش رفت رہیں، خوشحال رہیں، آباد رہیں، اور اپنا بہت بہت خیال رکھیں۔ جی
جی ہاں، جہاں رہیں سدا سلامت و خوش و خرم و تندرست رہیں۔ پروگرام کا آگے بڑھا رہے ہیں، اور اب سلسلہ شروع کرتے ہیں آپ کے خطوط کا، جی ہاں، بزم دوستاں کو عزیز سامعین کے دل نشین تحریر سے سجاتے ہیں، اور یہ خط ارسال کیا ہے بہاول پور پاکستان سے رانا سہیل اکبر صاحب نے۔
جی کیا لکھتے ہیں؟
لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے توسط سے اپنی دل کی آواز کو دیگر سامعین تک پہنچانا چاہتا ہوں۔
ماشاءاللہ۔
آگے چل کر لکھتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام کے دشمن اب کھل کر میدان میں آ گئے ہیں اور ہر طرف سے مسلمانوں کو نشانہ بنانے کی سازشیں کر رہے ہیں، اور اسلاموفوبیا کے نعرے کے ساتھ اٹھنے والے اس طوفان نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور اسلام دشمن قوتیں مختلف بہانوں سے اسلام پر حملہ آور رہتی ہیں، اور فرانس سے شائع ہونے والے جریدے چارلی ایبڈو میں گستاخانہ خاکے آئے دن شائع ہوتے رہتے ہیں، جس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان ہو یا دنیا کا کوئی بھی ملک، دہشت گردی ایک قبیح عمل ہے جس کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں۔ مسلمانوں میں اتحاد و یکجہتی کے لیے آواز اٹھانے پر اسلامی جمہوریہ ایران کی ریڈیو اور ٹی وی سروسز کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ریڈیو سامعین سے درخواست کرتا ہوں کہ دنیا بھر میں محبت کے پیغام کو عام کرنے کے لیے اپنا انفرادی کردار ادا کریں۔
جی جناب، رانا سہیل اکبر صاحب بہاول پور پنجاب پاکستان سے آپ نے یہ پیارا اور خوبصورت خط ارسال کیا۔ باجی تحریر پر تو ان کو داد دینی چاہیے، اور جو ہے جو بالکل کرنٹ موضوعات ہیں اس پر انہوں نے جو ہے وہ قلم اٹھایا ہے اور کچھ ایسی باتوں کو تحریر کیا ہے کہ جو آج کل واقعاً جو ہے وہ اسلام دشمن عناصر جو ہے اس کو زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ پروپیگنڈا اور اسی طریقے سے اسلام کو کسی نہ کسی طریقے سے نشانہ بنانا، یہ اب ان کی سرشت میں جو ہے وہ شامل ہو چکا ہے۔ جس جریدے کا ذکر کیا، میں اس کا نام بھی لینا نہیں چاہتا، وہ وقتاً فوقتاً اسلام کے مسلمہ اصولوں اور توہین اسلام کے حوالے سے جو ہے وہ معروف ہے، اور چند پیسوں کے خاطر جو ہے وہ سامراج کا اعلی کار جو ہے وہ بنا ہوا ہے، اور مختلف طریقوں سے وہ کوشش کرتا ہے کہ مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکایا جائے۔ لیکن حال ہی میں سویڈن میں اور ہالینڈ میں جو قرآن کی بے حرمتی کا واقعہ ہوا ہے، یہ بھی واقعاً دردناک ہے، اور دنیا بھر میں 1 ارب سے زیادہ مسلمانوں کے دل جو ہیں وہ رنجیدہ ہوئے ہیں، اور اس پر جو ہے پورا جو ہے عالم اسلام جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے، اور اسلامی جمہوریہ ایران سمیت اسلامی ملکوں نے اس کی پرزور مذمت کی ہے۔ اب یہ یہاں پر دیکھیں، سوالیہ نشان یہ ہے کہ میں ایک خبر پڑھ رہا تھا، شاید آپ کی نظر سے بھی گزرے، آپ بھی خبروں میں رہتی ہیں، امریکہ کے جو وائٹ ہاؤس کے ترجمان ہیں ان سے جب قرآن کی بے حرمتی کے حوالے سے پوچھا گیا تو انہوں نے جو ہے وہ ایک سرسری سا جواب دے کر اس کو جو ہے وہ گزار دیا اور ٹال دیا اس بات کو، یعنی کہ اس کی کھل کر مذمت جو ہے وہ نہیں کی۔ تو یہ ایک جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے کہ جو مغرب کی طرف جو ہے وہ اپنی وابستگیاں اور ان کو اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں، ان کو یہ جان لینا چاہیے کہ یہ سب اسلام کے دشمن ہیں، اور کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ اسلام پھلے پھولے۔ لیکن رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے جو اس بے حرمتی پر پیغام جو ہے عالم اسلام کے لیے دیا ہے، اس میں واضح الفاظ میں کہا ہے کہ قرآن کی تعلیمات عام ہوں گی اور یہ سب دشمنان اسلام جو ہیں وہ نیست و نابود ہوں گے، اور جو ہے قرآن کا پیغام گھر گھر پہنچے گا، اور قرآن جو ہے وہ ہمیشہ سربلند و سرفراز ہے۔ بہرحال میں زیادہ لمبی گفتگو نہ کروں، اور اسی خط کے حوالے سے یہ چند کلمات میں نے ادا کیے۔ یہاں پر میں ایک مرتبہ پھر جناب رانا سہیل اکبر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس موضوع کو جو ہے وہ بزم دوستاں کے لیے انتخاب کیا اور تمام سامعین کے دل کی آواز جو ہے وہ بنے۔
جی میں بھی شکریہ ادا کرتی ہوں رانا صاحب کا۔ اور بزم دوستوں کو آگے بڑھانے سامعین ہمارا ساتھ دیجیے، اور یہ خط ارسال کیا ہے ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شہر مظفر نگر سے علی شیرازی صاحب، اور لکھا ہے کہ کافی دنوں کے بعد خط تحریر کر رہا ہوں، اور اس کی ایک اہم وجہ کاغذ اور قلم کے رشتے کی بقا ہے۔ ریڈیو تہران اور خاص طور پر بعض پاکستانی لسنرز نے اس حوالے سے ایک کمپین شروع کی تھی اور حسین تفیض صاحب نے کچھ برسوں پہلے اس حوالے سے کئی پروگرام میں اس کا تفصیل سے ذکر کیا تھا۔ خیر اب یہ کمپین بین الاقوامی ہو گئی ہے اور دنیا کے کئی ملکوں سے اس حوالے سے آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں اور اب نشریات سننے کے سلسلے کو میں نے ویب پر منتقل کر دیا ہے۔ ویسے ریڈیو بھی میرے پاس ہے۔ ریڈیو تہران کی پوری ٹیم کا شکریہ۔ ریڈیو تہران کی پوری ٹیم کی خدمت میں خصوصی سلام۔
جی جناب علی شیرازی صاحب، ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شہر مظفر نگر سے آپ نے یہ خط ارسال کیا، اور باجی جو اصل عنوان انہوں نے اپنے خط کو قرار دیا وہ کاغذ قلم کی بات تھی جس کا ہم اکثر و بیشتر ذکر کرتے رہتے ہیں، اور کبھی کبھی پرانی یادیں جو ہے وہ ڈاک کے حوالے سے، خط کے حوالے سے ہم اس کا جو ہے وہ تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں میں انٹرنیشنل ریڈیو لسنر آرگنائزیشن پاکستان کے جو روح رواں ہیں جناب محمد ارشد قریشی صاحب اور ان کے عہدیداران اور ممبران کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی کچھ سالوں سے یہ کمپین جو ہے وہ شروع کر رکھی ہے اور مختلف سوشل میڈیا ذرائع سے اس کو عام کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو بہرحال جہاں بھی یہ پیغام پہنچتا ہے تو کچھ نہ کچھ جو ہے وہاں پر ایک جو ہے وہ تحرک پیدا ہوتا ہے، اور یہ تحرک سبب بنتا ہے کہ لوگ قلم اٹھائیں، کاغذ اٹھائیں اور خط تحریر کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہوں کہ جی ریڈیو تہران کو یہ خط لکھیں،
صحیح کہہ رہے ہیں،
اپنے چاہنے والوں کو خط لکھیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اپنے دل کی آواز کو قلم کے ذریعے سے جو ہے وہ مثلاً لکھیں اور اس کو جو ہے وہ ایک یادگار بنائیں۔ کیونکہ شاید آپ کو یاد ہو اپنا اسکول اور کالج کا زمانہ،
اس زمانے مجھے اچھی طرح سے یاد ہے۔ ویسے یہاں یہ بھی بتاتی چلوں کہ اس کمپین کو چلانے کے بانی آپ کو خراب
نہیں نہیں خوش شکریہ، مہربانی آپ کی۔ میں ذکر کر رہا تھا کہ خاص طور پر مثلاً ہماری جو بہنیں تھیں اور جو ہے خاص طور پر جو اسکول اور کالجز میں تھیں وہ ایک ڈائری رکھتی تھیں اور اس کے اندر روزانہ کی یادداشتیں جو ہیں وہ لکھی جاتی تھیں کہ جی آج ان سے ملاقات ہوئی، آج اس سے ملاقات۔ لڑکوں میں یہ رجحان کم تھا لیکن لڑکیوں میں یہ رجحان جو ہے وہ کافی پایا جاتا تھا کہ وہ اپنی ڈائریاں جو ہیں وہ لکھا کرتی تھیں، شعر لکھتی تھیں اور دوسری چیزیں۔ بہرحال یہ ایک اچھی روش تھی، اس کو اب ٹرانسفر کر دیا ہے موبائل کی طرف، لیکن موبائل کے اندر اپنے خطرات اور خدشات موجود رہتے ہیں۔ میرا اپنے دوستوں اور تمام سننے والوں کو مشورہ یہی ہے کہ موبائل بھی رکھیں لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک ڈائری بھی رکھیں جس میں اپنے نمبرز جو ہیں وہ نوٹ کر لیں تاکہ کبھی بھی جو ہے وہ گم نہ ہو۔ یہ کام میں نے اپنے لیے تو کر رکھا ہے، دوسروں کا مجھے پتا نہیں۔
ہمارے گھر میں بھی یہ کام کیا گیا،
ماشاءاللہ۔ تو یہ چیزیں جو ہے اس کو بھی تھوڑا سا عام کیا جائے تاکہ انسان کے ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ بند نہیں جائیں، چونکہ آج کل رابطوں کا زمانہ ہے اور رابطے اگر منقطع ہو جائیں تو بہت ساری مشکلات جو ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ بہت شکریہ جناب علی شیرازی صاحب آپ کا کہ آپ نے گزری ہوئی بات کو دوبارہ دہرایا اور دوبارہ ہماری یادداشتیں جو ہیں وہ تازہ ہوئیں اور ہم نے اس حوالے سے جو ہے وہ تھوڑی سی گفتگو کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ ریڈیو تہران سنتے رہیں اور ہمیں خط لکھتے رہیں۔
جی ہاں، میں بھی یہاں تمام سامعین کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جنہوں نے اتنی محبت سے ہمیں یہ پیغامات ارسال کیے ہیں اور ارسال کرتے رہیں گے۔ محمد حسن ہے اور ان کا خط ہم یہاں شامل کر رہے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ میں سحر اردو ٹی وی کی نشریات پابندی سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں، ساتھ ہی ساتھ ریڈیو تہران کی نشریات بھی اس ضمن میں سن لیتا ہوں۔ ریڈیو پر پیش کیے جانے والے پروگراموں کا معیار بھی بہت اچھا ہے اور سحر ٹی وی کے کچھ پروگرام ریڈیو پر بھی نشر کیے جاتے ہیں۔ یہ ایک اچھی روش ہے جو مجھے پسند آئی۔ ریڈیو تہران ایک قدیمی ریڈیو اسٹیشن ہے، لوگ اس کو یاد رکھے ہوئے ہیں۔ آپ کی طرف سے نئے عیسوی سال کی مناسبت سے کارڈ ارسال کیا گیا جس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس سلسلے کو جاری رہنا چاہیے۔ ویسے پاکستان میں ڈاک کا برا حال ہے، وقت پر ڈاک موصول نہیں ہوتی۔ اس کارڈ کے لیے بھی مجھے ڈاک خانے کے چکر لگانے پڑے ہیں جب جا کر ایک کارڈ مجھے ملا۔ بہت شکریہ ریڈیو تہران۔
جی جناب محمد حسن صاحب، کراچی پاکستان سے آپ نے یہ خط ہمارے لیے ارسال کیا۔ ویسے باجی انہوں نے بالکل جو ہے وہ سچائی کے ساتھ خط تحریر کیا ہے اور لکھتے ہیں کہ میں سحر اردو ٹی وی کی نشریات جو ہے وہ دیکھتا ہوں۔ میرے خیال سے یہ ویب سائٹ پر جو ہے وہ نشریات دیکھتے ہیں اور میں ویب سائٹ سے جڑے ہوئے جو افراد ہیں وہ پھر ریڈیو کو بھی جو ہے وہ ٹچ کرتے ہیں, اور جب انہوں نے ریڈیو سے ہماری تشریحات سنی, ہمارے پروگرام سنے, تو یقیناً انہوں نے اپنے اس خط کو ہمارے لیے تحریر کیا. اس سے پہلے بھی بہرحال ان کا ایک خط آ چکا ہے جس میں انہوں نے اسی قسم کے نکات کا ذکر کیا تھا. اس پر ہم شکریہ ان کا ادا کرتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ڈاک کے حوالے سے جو ہے وہ تحریر کیا. ویسے برا حال ہے ڈاک کا, اور بہت سے لوگ احباب جو ہیں وہ اس حوالے سے شکایت کرتے رہتے ہیں, لیکن کتنا مثلا افسوس کی بات ہے کہ ایک ڈاک, وہ تو ہم نے ان کو بتایا تھا کہ ہم نے آپ کے لیے جو ہے نا کارڈ ارسال کیا ہے, تو انہوں نے اپنے علاقے کے جو ڈاک خانہ تھا اس سے رجوع کیا تھا, تو وہاں پر نہیں آیا, پھر ان کو خود جا کر جو ہے وہ رجوع کرنا پڑا. ایک مثلا لفافہ تھا اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک کارڈ گیا, لیکن بہرحال یہ پریشانی کا سبب ہے. اس حوالے سے پاکستانی جو محکمہ ڈاک ہے اس کو توجہ دینی چاہیے, اور عوام تک جو خدمات فراہم کرنے کے فرائض ہیں ان کو بخوبی ادا کرنا چاہیے تاکہ عوام کو پریشانی نہ ہو. بہت شکریہ جناب محمد حسن صاحب آپ کا کہ وقتاً فوقتاً ریڈیو تہران کو یاد رکھتے ہیں, اور ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ بھی ڈاک کے سلسلے کو جاری و ساری رکھا جائے, لیکن وعدہ نہیں ہے, پھر بھی ہماری طرف سے کوششیں جاری رہیں گی. یہ جو ابتدا ہوئی ہے اس کو آپ نیک شگون سمجھیں, اور کوشش کی جائے گی کہ آئندہ بھی اس کو جاری و ساری رکھا جائے. میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے, تو چلتے چلتے سامعین دوستوں سے اجازت چاہتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی
اور میں ناہید انوری آپ سے اجازت چاہیں گے.
خدا حافظ. Thank you.